الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم خيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میرے قابل احترام برادران اسلام، آج کی یہ مجلس ہمارے جن بچوں نے حفظ کی تکمیل کی ہے ان کے اعزاز کی غرض سے منعقد کی گئی. وہ اپنا آخری سبق اپنے اساتذہ، اپنے اولیاء، اپنے اہل خاندان اور بہی خواہوں کے سامنے سنائیں اور اس طرح ان کا اعزاز ہو. جو مقصد تھا انعقاد مجلس کا وہ بحمد اللہ بحسن و خوبی حاصل ہو چکا ہے. ایسے مواقع پر مجلس کی نسبت سے کچھ باتیں دین کی پیش کی جاتی ہیں، اور چونکہ تکمیل حفظ کی مجلس ہے دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی. اس سے پہلے تین آسمانی کتابیں نازل ہو چکی تھیں، توریت حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر. اور اس کے علاوہ کچھ صحیفے بھی تھے جو مختلف انبیاء علیہ السلام و سلام پر نازل کیے گئے، جن میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام و سلام کے صحیفوں کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے، فی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اور یہ ساری آسمانی کتابیں، صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل فرمائے۔ خود قرآن پاک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان ہی میں نازل فرمایا۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے واسطے، اور سورہ قدر میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر کے اندر نازل فرمایا۔ یہ قرآن اس کا نزول یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا جانا اور نازل فرمانا دو طرح کا ہے۔ پہلا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن پاک کو آسمان دنیا کے اوپر نازل فرمایا۔ یہ پورا قرآن رمضان المبارک کے مہینے میں اور شب قدر میں نازل کیا گیا، اور اسی کا تذکرہ قرآن کی آیتوں میں ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالہ دور نبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس کو نازل فرمایا۔ سب سے پہلی وحی اس وقت جب کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے، اچانک ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اقرا، پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں عرض کیا کہ مانا بے قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جیسا کہ بخاری کی روایت میں تفصیلات موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے اس جواب پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھیچا اور پھر چھوڑ کر کے فرمایا اقرا۔ اس کے جواب میں پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی فرمایا، مانا بے قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر پھر حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھیچا، اور ایسا بھیچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری طاقت جواب دے گی، گویا آخری حد تک۔ پھر فرمایا اقرا، اور اس کے جواب میں پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر آخر آپ کو بھیجا، اور اسی طرح یہ واقعہ جو پہلی وحی کا ہے اس کے متعلق علامہ ابن عبدالبر مالکی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کی 8ویں تاریخ کو پیر کے دن پیش آیا۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پیر کے دن نازل ہوئی، لیکن وہ تاریخ کون سی تھی اس سلسلے میں البتہ اہل سیر میں اختلاف ہے۔ علامہ ابن عبدالبر مالکی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے عالم تھے، اور حضرات صحابہ کے حالات میں بھی ان کی کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، اور بھی بہت ساری حدیث اور فقہ کی کتابوں کے مؤلف ہیں۔ ان کا بڑا اونچا مقام ہے طبقہ علماء میں. وہ فرماتے ہیں کہ پہلی وحی پیر کے دن 8 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف پورے 40 سال کی تھی, جبکہ محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو سیر و مغازی کے امام ہیں ان کی روایت یہ ہے کہ پہلی وحی پیر کے دن 17 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال اور 6 مہینے اوپر تھی. اور اسی روایت کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے راجح قرار دیا ہے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کے راجح ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وہ پہلا باب جو بخاری شریف میں قائم کیا گیا ہے اس میں وہ نزول قرآن رمضان میں ہوا, اور حضرت جبریل رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے, ان روایتوں کو ذکر کیا ہے. گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی خیال یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی رمضان المبارک ہی کے اندر نازل ہوئی. بہرحال یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری مرتبہ حضرت جبریل نے بھیجا, اس کے بعد پھر کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم, کہ قرآن پاک کی یہ سورہ جو ہے اقرا کی پہلی 5 آیتیں حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا. یہ پہلی وحی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. کیا یہ واقعہ یہ غار کی تنہائیوں میں غار حرا جو ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا, مکہ مکرمہ سے یعنی حرم سے 3 میل کی دوری کے اوپر, اس زمانے میں وہ بالکل آبادی سے الگ تھا. آج کل تو مکہ مکرمہ کی آبادی بڑھتے بڑھتے اس سے بھی آگے نکل چکی ہے. آج یہ لوگ جانتے ہیں منا جاتے ہوئے منا کے قریب آنے سے پہلے بائیں طرف کے اوپر یہ پہاڑ واقع ہے جس میں یہ غار حرا ہے. تو بہرحال اسی غار کی تنہائیوں میں یہ واقعہ جب پیش آیا تو ظاہر ہے کہ پہلا موقع تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کے اوپر ایک گویا دہشت اور خوف سا طاری ہوا, اور آپ وہاں غار سے نکل کر گھر تشریف لے گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں ان سے آپ نے فرمایا زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ. چنانچہ آپ کو چادر اڑائی گئی, اور پھر جب آپ کو سکون ہوا طبیعت بحال ہوئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارا وہ قصہ جو غار کی تنہائیوں میں پیش آیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا, اور اس پر آپ نے فرمایا انی اخاف علی نفسی, مجھے اپنی جان کے متعلق مجھے اپنے متعلق اندیشہ لاحق ہے. اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسلی دیتے ہوئے آپ سے عرض کیا اللہ ابدا, ہرگز نہیں, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے, آپ تو جو ہے وہ صلہ رحمی کرتے ہیں, کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں, مصائب کے موقع پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. وہ آپ کی جو خوبیاں تھیں وہ بیان کر کے گویا آپ کو تسلی یہ دی کہ جو آدمی ایسے اچھے کام کرتا ہو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو کبھی ضائع نہیں کر سکتے. اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقاء ابن نوفل جو مکہ ہی میں رہتے تھے, البتہ وہ شام جا کر کے دین عیسائیت پر ایمان لے آئے تھے اور انجیل کو عبرانی زبان سے عربی میں اور عربی سے عبرانی کے اندر لکھا کرتے تھے, بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے, بینائی بھی تقریباً جواب دے رہی تھی ان کے پاس لے گئی، اس لیے کہ پورے مکہ میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس کے سامنے یہ مسئلہ واقعہ پیش کر کے اس سلسلے میں کچھ تسلی حاصل کی جائے، اس لیے کہ دوسرے اہل مکہ ان چیزوں سے واقف نہیں تھے اور کوئی آسمانی کتاب ان کے اندر نہیں تھی، یہ البتہ چونکہ انجیل سے اور دین انسانیت سے واقف تھے اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس، ان کے جزازات بھائی بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس لے گئی اور لے جا کر کے ان سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے، چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری تفصیلات سنی اور سن کر کے فرمایا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہی لے کر کے آیا کرتا تھا، اور پھر یہ بھی فرمایا کاش اس وقت میں زندہ رہتا اور اس وقت میں طاقتور ہوتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا او مخلیہم، کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ اس لیے کہ جس وقت یہ باتیں ہو رہی ہیں اس وقت یعنی اسلام کی دعوت کا سلسلہ جاری ہو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے اخلاق اور آپ کی خوبیوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام اہل مکہ کے لاڈلے تھے اور صادق الامین کے لقب سے یاد کیا جاتے تھے، ہر آدمی آپ کی عزت کرتا تھا، آپ کے ساتھ محبت سے پیش آتا تھا، ایسے ماحول میں اگر یہ بات کہی جائے کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، چونکہ اس کی یہ بات ایسے ماحول میں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹ کر پوچھا کہ کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ اس کے جواب میں حضرت ورقہ نے کہا ہاں، جو بھی آدمی ایمان و اسلام کی اس دعوت کو لے کر کے آتا ہے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک مدت تک کے لیے وحی کا سلسلہ موقوف رہا اور پھر دوبارہ شروع ہوئی۔ دوبارہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو نازل فرمایا اس وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی، اور اس کے بعد تو پھر کچھ زمانے تک وحی کا سلسلہ موقوف رہنے کے بعد وہ کتنے زمانے تک موقوف رہا اس میں بھی اہل سیر کے اقوال مختلف ہیں، بعض 3 سال اور یہی مشہور بھی ہے، بعض 2.5 سال، بعض 2 سال، بعض چند مہینے اور چند دن۔ حافظ ابن حجر عسقلانی تو بہت بڑے محدث محقق ہیں، انہوں نے اسی کو راجع قرار دیا ہے۔ اس کے بعد پھر وحی کا جو سلسلہ جاری ہوا تو وفات تک پورے 23 سالہ دور نبوت میں قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب بھی قرآن نازل ہوتا تھا تو چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ نازل ہونے والے اس قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، ان کو سکھلائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں جن کاموں کو انجام دینے کے لیے اور جن فرائض کی ادائیگی کے لیے مبعوث فرمایا تھا، بھیجا تھا، ان میں پہلا کام یہی تھا۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا جو انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے کی تھی، کہ کعبۃ اللہ جو ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کے بعد فرشتوں نے سب سے پہلے اس کو تعمیر کیا تھا، اور پھر طوفان نوح کے موقع پر اس کی عمارت کو زمین سے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور یہاں جہاں یہ عمارت تھی وہاں ایک گویا ٹیلہ سا رہ گیا، اور یہی ٹیلہ ایک مدت تک، لمبی مدت تک رہا، جو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زیارت کے لیے آتے تھے وہ اسی جگہ پر آتے تھے، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ ان کو حکم دیا کہ اس کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کریں، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اس کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، اور اس تعمیر کے اس کام میں حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا، ان کی مدد کی، آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل اللہ نبیانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی قربانیوں کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اللہ نبیانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ گویا مقام عطا فرمایا تھا، یہ خدمت حوالے کی تھی۔ اس سے پہلے اپنی بیوی اور بیٹے کو، دودھ پیجے بیٹے کو، یہاں اسی جگہ پر جہاں یہ کعبہ ہے اسی وادی کے اندر چھوڑ جانے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اور حضرت ابراہیم جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے یہ سارا واقعہ تفصیل سے، ان کو وہیں چھوڑ کے گئے اور ایک تھیلا کھجور کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر کے واپس جا رہے ہیں چھوڑ کر، یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ کے حکم سے میں تم کو یہاں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، بس وہاں رکھا اور لوٹ رہے۔ حضرت ہاجرہ آپ کے پیچھے پیچھے کہہ رہے کہ آپ ہم کو یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم اللہ نبیانہ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش، کوئی جواب نہیں دیتے، اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں، یہاں تک کہ دو تین مرتبہ یہی پوچھنے کے بعد خود حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے دل میں یہ آیا تو انہوں نے خود ہی پوچھا کیا اللہ کے حکم سے آپ ایسا کر، تو اس کے جواب میں کہا جی ہاں۔ جب حضرت ابراہیم نے جی ہاں کہا تو حضرت ہاجرہ نے جواب میں کہا تب تو اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ دیکھو ایک عورت کا یقین، یہاں کہنے وہاں کوئی فرد بشر نہیں، کوئی انسان وہاں آباد نہیں، اس پورے علاقے میں۔ آج ہم اپنے گھر کے اپنے بال بچوں کو بڑودا شہر میں آپ تنہا اگر سفر کر کے کہیں جائیں اور اکیلے گھر میں بچے ہوں اور کوئی مرد نہ ہو تو حالانکہ پورا محلہ ہے پورا شہر آباد ہے تو ابھی آدمی ڈرتا ہے کہ ایسے کیسے چھوڑ کے جاؤں، اور وہاں کوئی نہیں۔ یہ مکہ مکرمہ کی پوری وادی میں ایک انسان بھی آباد نہیں تھا، وہاں ایک عورت کو دودھ پیتے بچے کے ساتھ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اتنی بڑی قربانی تھی کہ کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو بڑا ہونے پر اور چلتا پھرتا ہوا کچھ سیانہ ہوا تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، خواب دکھلایا گیا، خواب میں ایک منظر ایک سین دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، باقاعدہ فرشتہ بھیج کر وہی نہیں نازل کی گئی، خواب میں یہ منظر دکھلایا گیا اور اس کو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی یا بنی انی اری فی المنام انی اربوک فانظر ماذا ترى قال یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ جب وہ خواب آپ نے دیکھا تو صبح کو حضرت اسماعیل کو کہتے ہیں حضرت ابراہیم کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کرواؤں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضرت اسماعیل نہ کہتے تو حضرت ابراہیم اس پر عمل نہ کرتے، نہیں، وہ تو عمل کرنے کے لیے فیصلہ کر چکے تھے، البتہ اللہ کے اس حکم کے سلسلے میں صاحبزادے کا اپنا رجحان کیا ہے وہ بھی معلوم کرنا چاہتے تھے۔ پر صاحبزادہ کس کا تھا؟ اللہ کے خلیل کا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم نے یہ خواب بیان کیا اور کہہ رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تو ابھی بیٹے جواب میں کیا کہتے ہیں، یا ابتی فعل ما تؤمر، کہ ابا جان اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو پورا کیجیے۔ یہ نہیں کہا ابا جان خواب و خیال کا کیا اعتبار، آپ کیسے باپ ہیں ایک خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ نہیں، وہ بیٹا بھی حضرت ابراہیم کا بیٹا تھا، وہ بھی جانتا تھا کہ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں اور نبی کا خواب کیا ہوا کرتا ہے، وہی، اس لیے صاف لفظوں میں کہا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو آپ پورا کر لیں گویا، اور چنانچہ اسی حکم کے مطابق حضرت ابراہیم ان کو لے کر کے منا میں گئے، یہ تو یہاں رہتے تھے جہاں کعبہ ہے، منا لے گئے اور منا جا کر کے ان کو لے جا کر ذبح کر رہے ہیں۔ خواب میں تو اتنا ہی دیکھا تھا، کیا ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر چکے، یہ منظر خواب میں نہیں تھا، خالی ذبح کرنے کا ہے، ان کو لٹایا گیا اور چھری ان پر چلا رہا ہے، یہ منظر دیکھا تھا۔ چنانچہ اس طرح لٹایا، چھری چلائی جا رہی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے اس کی جگہ پر ایک مینڈا بھیج دیا اور وہی مینڈا قدرتی طور پر آپ کی چھری کے نیچے آیا اور وہ تباہ ہو گیا. بجائے حضرت ابراہیم دیکھتے ہیں حضرت اسماعیل کے بیٹے, حضرت اسماعیل کی جگہ پر وہ مہدہ ذبح شدہ پڑا ہے. تو خواب تھا وہ لقد صدقت رویا, باری تعالیٰ پڑھو تم نے اپنا خواب سچا کر دکھلایا. خواب میں جتنا منظر تھا وہ واقعتاً خارج میں بھی عملی طور پر وجود میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا, بہت بڑا امتحان. اور انہی سارے امتحانات میں کامیاب ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اپنے گھر کی تعمیر کا شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا. اللہ کا گھر تعمیر کرنے کا شرف اور فضیلت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دینے سے پہلے بڑے بڑے گویا امتحانات حضرت ابراہیم کے لیے ہیں, اور گویا ان تمام امتحانات میں حضرت ابراہیم پورے طور پر گویا 100% کامیاب ہوئے. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت ساری باتوں میں آزمایا, بہت سارے ان کے امتحانات لیے گئے, بہت ٹیسٹ لیے گئے, اور تمام ٹیسٹوں میں آپ کیا ہوئے؟ مکمل طور پر کامیاب ہوئے. اور اسی کامیابی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ اعزاز, یہ شرف, یہ گویا اونچا مقام عطا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر کا کام آپ سے لیا اور آپ کو حکم دیا کہ ہمارے اس گھر کو آپ تعمیر کیجئے, اور اس تعمیر کے کام میں حضرت ابراہیم کا ساتھ دے رہے ہیں. کون؟ شہزادے حضرت اسماعیل. اور جب گھر کو بیت اللہ کی تعمیر کا وقت آیا نا, تو چونکہ جیسا ابھی میں بتلا چکا ہوں کہ یہ گھر پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا اور طوفان نوح کے وقت وہ اٹھا لیا گیا تھا, اس کی بنیادیں جو تھی فاؤنڈیشن نیچے کی نیو وہ ابھی تک اندر قائم تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کر زمین کریت کر وہ اندر جو بیت اللہ کی بنیادیں اندر موجود تھی وہ سب کھول کر حضرت ابراہیم کو بتلائی کہ یہ ہے, اس کے اوپر تم تعمیر کرو. گویا نیا فاؤنڈیشن ڈالنے کی ضرورت نہیں, وہ تو پڑا ہوا موجود ہے, اس پر اب گویا خالی عمارت ہی نئی بنانی ہے. چنانچہ حضرت جبریل کی نگرانی, ان کے سپرویژن میں حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی مدد سے بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں. بیٹا پتھر لے کے آ رہا ہے ڈھونڈ ڈھانڈ کے, اور حضرت ابراہیم اس کو دیوار کی شکل میں قائم کر رہے ہیں. اور اسی دوران جب دیوار اونچی ہو گئی اور اب آگے جو ہے کھڑے کھڑے اس دیوار کو اوپر لے جانا ممکن نہیں رہا, تو حضرت ابراہیم ہی نے حضرت اسماعیل سے کہا بیٹا کوئی پتھر تلاش کر لاؤ تاکہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر آگے کی دیوار تعمیر کی جا سکے. حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے حکم سے پتھر تلاش کرنے کے لیے نکلے, تو جب ڈھونڈنے گئے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی ایک فرشتے کو آسمان سے ایک پتھر لا کر کے وہاں رکھوا دیا تھا. وہ فرشتہ ان کو پوچھتا ہے کیا کرے, کہ مناسب پتھر کا یہ دیکھو کیسا ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ لے کر کے یہ وہی مقام ابراہیم. آپ حج میں جاتے ہیں نا, وہ شیشے کی جو ہے فریم شیشے کے اس کے اندر رکھا ہوا ہے جس پر حضرت ابراہیم کے پاؤں مبارک کے نشان ہیں, اسی پتھر پر کھڑے ہو کر. اور یہ ایسا عجیب و غریب پتھر تھا کہ دیوار جوں جوں اونچی ہوتی جاتی تھی وہ بھی اونچا ہو جاتا, آٹومیٹک تھا. اور جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ختم ہوئی مکمل ہوئی تو وہیں کعبۃ اللہ کی جڑ میں وہ پتھر وہیں باقی رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہیں تھا کعبۃ اللہ کی جڑ میں, اور اللہ تعالیٰ نے وہیں طواف کی دو رکعت اس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم دیا. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حج کرنے والوں کی تعداد بڑھ جانے کی وجہ سے اب وہ کعبۃ اللہ کی جڑ میں جو طواف پورا کرنے والے بھی نماز وہیں پڑھ رہے ہیں, تو اب طواف کرنے والوں کو اس کی وجہ سے دشواری ہو رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو اس کعبہ کی جڑ کے پاس سے ہٹا کر اس وقت جہاں ہے وہاں اور بیچ میں اتنا خالی کر دیا تاکہ طواف کرنے والے طواف کر رہے ہیں اور جو ہے طواف کی دو رکعت پڑھنے والے وہ پیچھے کی طرف پڑھے. اب تو اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ وہاں بھی طواف کرنے والوں کو دشواری ہوتی ہے, لیکن اب حضرت عمر تو ہے نہیں کہ وہ ہٹا کر آپ دوسری جگہ پر, اور کس کی ضرورت کہ یہ کام کر سکتا ہے. خیر تبارا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کی جب تعمیر کی نا, تو اس تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں کی تھیں. ان دعاؤں میں سے پہلی دعا تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ ہمارے پروردگار تو ہمارے اس عمل کو یعنی بیت اللہ کی تعمیر والے اس عمل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرما, بے شک تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا اور ان کے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے. یہ بہت سوچنے کی چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کا یہ کام اللہ کے حکم سے انجام دے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کام کو نگرانی کے لیے اور ان کو بتلانے کے حضرت جبریل کو بھیجا ہے. حضرت جبریل وہاں اپنی نگرانی میں ان سے یہ کام کروا رہے ہیں, پھر بھی حضرت ابراہیم اس کام کو کرتے کرتے اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں ڈرتے ڈرتے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو تیری بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. یہ ہم سب جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ بھائی اللہ نے اگر آپ کو دین کا کام کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے تو اس پر اترانے اور مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کام کو کرتے کرتے ڈرتے ڈرتے کرنا چاہیے. ڈرتے بھی رہو, پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ کام قبول ہوتا ہے یا نہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا. اس لیے بھائی جب اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کام کو کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو نے معاذ اپنی توفیق سے جب یہ کام ہم سے کروایا ہے اب تو ہی اس کو قبول بھی ہو, مطمئن نہ ہو جائے. جو آدمی دو لوگ مطمئن ہو کر بیٹھتے ہیں نا وہ جو ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. بڑا پہلی دعا تو یہ تھی, اور پھر آگے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتم مسلمت لک, اے ہمارے پروردگار تو ہم دونوں باپ بیٹیوں کو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے. یعنی مسلم کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ مسلم اس کو کہتے ہیں جو حکم دیا جائے اس حکم پر آنکھ بند کر کے پورے پورا کیا کرے, عمل کرے, الٹ کر یہ نہ پوچھے کہ یہ کیوں. جیسے آقا اپنے غلام کو کوئی کام کرنے کا حکم دے تو وہ غلام کو حق نہیں ہے کہ یہ پوچھے آقا یہ کیوں کہہ رہے ہیں, بس آقا کا حکم ہے, میں یہ غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کروں. گویا ایک بندے کی بندگی عبدیت کا تقاضا یہی ہے, اسی کو اسلام کہتا ہے. آج کا مسلمان کیا ہو گیا, کوئی بھی شریعت کا حکم آتا ہے بتایا جاتا ہے یوں کرو تو وہ سب ایسا کیوں. ارے اللہ کے بندے ایسا کیوں, تو غلاموں کا غلام ہے, تجھے یہ کیا حق پہنچتا ہے. تیرا نوکر تو اگر اس کو کچھ یوں کہے یوں کرو اور یوں کہا یوں کہے سیٹ ایسا کیوں, تو دو تماشے مارو گے کہ تیرا میں کہوں حکم نہیں, تو یہ سوال کا کیوں کرتا ہے کہ ایسا کیوں. حالانکہ وہ تو آپ چند روپے تنخواہ دیتے ہیں, پیدا نہیں کیا آپ نے اس کو, آپ اس کے آقا نہیں ہیں, خالی سیٹ ہیں, آپ نے اجرت پر لیا, یہ تو اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے جو حکم دیا آنکھ بند کر کے اس کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے, ایمان کا تقاضا یہی مومن کے, اسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ربنا وجعلنا مسلمین لک, ہم دونوں باپ بیٹوں کو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا. پتہ سر تسلیم خم کیے ہوئے ہی تھے پھر بھی یہ دعا کر رہے ہیں, ربنا وجعلنا مسلمین لک وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ, اور اے ہمارے پروردگار ہماری اولاد میں سے پوری امت ایسی بنائی ہو جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو. یہ پوری امت جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اولاً بھیجے گئے کہاں؟ عرب میں. وہ سب جتنے بھی عرب ہیں وہ اولاد ہیں کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی. وہ یہ پوری امت ایسی بنائی ہو جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو. گویا یہ امت کا سوال امت محمدیہ کی کس نے مانگی؟ حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگی. یہ امت اللہ نے انہیں کی دعا کے نتیجے میں عطا فرمائی ہے. اور پھر وارنا مناسکنا وتوب علینا, اور ہمیں اللہ عبادت کے طریقے بھی سکھلائی. اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے, حج کرنا ہے تو حج کس طرح کیا جائے, نماز پڑھنی ہے تو نماز کس طرح پڑھی جائے, یہ بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا نہیں جائے گا وہاں تک بندہ کر سکتا نہیں ہے. اور پھر آگے ربنا وباسم, وہ جو میں نے آخری آیت پڑھی کہ اللہ اس امت کی ہدایت کے لیے ان کے اندر ہی سے ایک نبی ایسا بھیجیو جو ان کے سامنے تیری کتاب کی تلاوت کرے. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سوال حضور دعا کر کے حضور کو مانگا, یہ اسی کو حدیث میں آتا ہے. حضور فرماتے ہیں انا دعا و ابی ابراہیم, میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. تو یہ دعا یہی تھی جو آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر مانگی تھی, اور اسی دعا میں حضرت ابراہیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کیا کریں گے, کن کاموں کو انجام دینے کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا جائے گا, وہ بھی اندر ہے. پہلا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک, اے اللہ تیری کتاب کی آیتوں کی وہ ان کے سامنے یعنی ایک امت کے سامنے کیا کریں گے؟ تلاوت کریں گے قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم. یہ جو ابھی بچوں نے قرآن حفظ سنایا, یہ قرآن پاک کے کیا ہیں؟ الفاظ. ہمارے یہاں قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم دینے کا پہلا اسٹیپ تو وہ ہے جو مکتبوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر قرآن پاک سکھایا جاتا. اللہ ہمارے بزرگوں ہمارے اسلاف کی محنتوں اور کوششوں کے نتیجے میں اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا کہ ہر ہر بستی کے اندر ہر ہر وہ علاقے کے اندر مکاتب قائم ہیں جہاں مسلمان بچے قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا سیکھتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں, آپ اگر دنیا کے دوسرے ملکوں میں جائیں گے تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کوئی قرآن پڑھانے والا بھی موجود. آج تو اسلامی ممالک جن کو عرب ملک کہتے ہیں, عرب ممالک کے اندر بھی یہ مدرسے مستقل نہیں ہیں, اسکولیں ہیں. ایسے الگ سے مکتب جو ہمارے یہاں آپ کے بڑودا کے اندر جگہ جگہ مکتب قائم ہیں, یہی فاروق اعظم مدرسہ اور دوسرے بہت سارے مدرسے ہیں, وہاں قرآن پہلے اسٹیپ میں پہلے مرحلے میں بچوں کو دیکھ کر پڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر زبانی یاد کرنے کا بھی سلسلہ ہے درجہ ہی, سب بچوں کو دیکھ کر پڑھانا یہ تو گویا پہلا ہے. اب بعض بچے جو مزید شوق رکھتے ہیں ان کے والد چاہتے ہیں کہ ان کو حفظ کرایا جائے, یہ بھی قرآن کے الفاظ ہی کی تعلیم, وہ بھی الفاظ کی, یہ بھی وہ دیکھ کر یہ زبان. اور اسی قرآن کو صحیح طریقے سے عمدہ طریقے سے پڑھنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے جس کو تجوید اور قرآن کہتے ہیں, یہ بھی یہ تین شکلیں ہیں, تین شعبے ہیں قرآن پاک کی تعلیم کے جو ہمارے مدرسوں کے اندر بڑے مدرسوں میں بھی اور مکتبوں وغیرہ کے اندر بھی جاری ہے. وہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جن کاموں کو انجام دینے کے لیے بھیجا تھا ان میں سب سے پہلا کام تلاوت آیات یعنی قرآن کے الفاظ کی تعلیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی توجہ سے صحابہ کرام کو قرآن پڑھانا سکھلاتے تھے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ صحابہ تو عرب تھے, عرب تھے تو ان کو پڑھانا سکھلانے کا کیا ماننا ہی. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ چاہے کوئی عربی جانتا ہو لیکن جب تک کہ باقاعدہ اس کو پڑھایا نہیں جائے گا وہاں تک وہ صحیح پڑھ سکے گا. وہاں سورہ بقرہ ہی شروع کر لو, دیکھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کوئی کتنا ہی بڑا عربی دان ہو اور عربی زبان کا جو ہے پی ایس ڈی کیے ہوئے ہو اس کے سامنے آپ قرآن کھول کر کے یہ سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت کون سی الف لام میم انگلی رکھے بھائی پڑھو اس کو, وہ صحیح پڑھ سکتا وہ تو پڑھے گا عالم, تو استاد ان کو بتائے گا کہ نہیں 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 یہ ملا کر پڑھنے کی چیز نہیں ہے, یہ تو الگ الگ پڑھا جائے گا, یہ الگ الگ پڑھا جائے گا. یہ کس نے بتایا ہم کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے زمانے سے لے کر آج تک جو ہے یہ سلسلہ آپ سے جنہوں نے سیکھا, صحابہ نے, صحابہ سے تابعین نے, تابعین سے تبع تابعین نے, اسی طرح ہر دور میں ایک پیڑھی سے دوسری پیڑھی سیکھتی چلی آئی اور آج ہم تک قرآن پاک پہنچا, اور ہم بھی اس قرآن کو اسی طریقے سے پڑھتے ہیں جس طریقے سے پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. معلوم ہوا کہ یہ بغیر بتائے ہوئے کوئی پڑھ سکتا نہیں, اسی لیے آیت علیہم آیات قرآن کے الفاظ کی تعلیم. صحابہ بھلے قرآن عربی زبان جانتے تھے اور ایسے دور کے لوگ تھے کہ اس زمانے میں عربی فساد و بلاغت کا بالکل بڑا عروج تھا, لیکن پھر بھی ضرورت تھی کہ ان کو قرآن پاک باقاعدہ پڑھنا سکھایا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا دے. ان کو سکھلایا اور لوگوں کو تاکید کی. ترمذی شریف میں روایت ہے, حضور فرماتے ہیں استقرأوا القرآن من اربعہ, عبداللہ بن مسعود وسالم بن سالم مولا ابی حذیفہ و عبی بن کعب و معاذ بن جبل. حضور لوگوں کو تاکید کرتے ہیں چار آدمیوں سے قرآن پڑھنا سیکھو, عبداللہ بن مسعود, سالم مولا ابا حذیفہ, عبی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھو یہ حضور لوگوں کو تاکید کرتے ہیں. وہاں کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو عرب ہیں, عربی زبان جانتے ہیں, کہ آپ ہم کو کیوں فرمائیں استقرأوا پڑھو سیکھو. نہیں, قرآن بغیر سیکھا آئے گا کوئی بھی ہو اس کو سکھانا پڑے گا. تو بہرحال یہ ہمارے یہاں یہ سلسلے جو جاری ہیں یہ قرآن سکھلانے کے, یہ ہمارے لیے بہت ہماری سعادت کی بات ہے. ہمارے بزرگوں کی, ہمارے اکابر کی, ہمارے پروجوں کی محنتوں کے نتیجے میں اس ملک کے اندر جگہ جگہ یہ سلسلے جاری ہیں. جو لوگ دنیا میں جاتے ہیں تبلیغ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے, دنیا کے ملکوں میں جانے والے یہاں بھی ہوں گے اس مجلس کے اندر بھی, وہ بتائیں گے آپ کو کہ ایسے علاقے ہیں جہاں کوئی قرآن سکھانے والا نہیں ہے, کوئی جانتا بھی نہیں. تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے, بڑا کرم ہے, اس کی بڑی نعمت ہے جو یہاں پر آپ کے پاس ان مدرسوں کی شکل کے اندر ہے جہاں آپ کے بچے تعلیم لیں. آپ قدر کر لیجئے, آپ میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے گھر کے ہر ہر بچے کو ان مدرسوں میں بھیجیں اور ان کو قرآن پڑھنا سکھائیں, دین کے احکام سے واقف کرائیں, نماز روزہ طہارت وغیرہ, دین سے واقفیت بچپن کے اندر اتنی جس سے ایک مسلمان مسلمان رہ سکتا ہے. اس زمانے میں جتنا ضروری ہے اسی زمانے میں اتنا ضروری نہیں تھا. آج تو اب کہ اسکولوں میں خاص کر کے یہ جو ہے نا بھگوا کرن کا سلسلہ ان کی طرف سے جو جاری ہے, وہ باقاعدہ یہ عصری تعلیم گاہیں اسکول اور جو ہے کالج اور یونیورسٹیوں کے نصاب میں ایسی تبدیلیاں لا رہے ہیں اور قانونی طور پر مسلمانوں کو گویا دین سے ہٹا کر کے ان کے ہندوتو کے اندر لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اگرچہ ان کی یہ کوشش اللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے, اللہ کا نور جو ہے کوئی بھی بجھا سکتا نہیں ہے, لیکن بہرحال ہمیں اس کو کامیاب نہ ہو دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں یہی کرنا ہے ایسے ادارے جو ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہوں, دین کے احکام سے واقف کرتے ہوں, اس پر عمل کی عادت ڈالتے ہوں. جیسے یہ مکاتب ہیں مدارج, ایسے ادارے قائم کریں, ان میں اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں, ان کو یہ دین سکھائیں. یہ بہت سے لوگ جو ہے بعض مالدار قسم کے ہوتے ہیں, کیونکہ میں بچے کو مکتب میں کائی کو بھیجوں گا, مولوی صاحب کو میں جو ہے ٹیوشن کے لیے میں 1000 روپے دے کر ٹیوشن کر کے, ارے بھائی 1000 کیا, لاکھ بھی دے کر ٹیوشن کر کے گھر پہ بلاؤ گے نا تو بچے کو وہ بات نہیں پیدا ہوگی جو مکتب میں بھیجنے سے. یہ بچوں کی تعلیم اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ بچے بچے آپس میں مل کر کے سیکھیں گے تو ہی اچھی طرح کیا کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. اکیلے بچے جو استاد مگز ماری کرے گا تھوڑا بہت آ سکتا ہے, لیکن بچوں کے ساتھ رہ کر کے جو آتا ہے وہ بات پیدا نہیں ہوتی. اس لیے ضرورت ہے کوئی اپنی مانداری کے گھمنڈ میں نہ رہے. اللہ نے پیسے دیے ہوں تو ان مکتبوں میں دے, لاکھ روپئے دے, دس لاکھ روپئے دے, وہاں اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. لیکن بچے کی تعلیم اگر حقیقی معنی میں چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان مکتبوں میں بھیجو. اور آج کل کیا ہو گیا, آج اسکولوں کے رواج کے نتیجے میں یہ مکتبوں کے نظام کو پر اثر پڑ رہا ہے. اب یہ جو ہے انگلش میڈیم اور فلانا میڈیم نے فلان پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ہیں. اب بچ آپ کی نگاہوں میں ان تعلیموں کی اتنی اہمیت ہو گئی کہ اب بچے کا یہ مکتب کا نظام ہے. ایک تو ویسے بھی مکتب کے اندر ڈھائی تین گھنٹے کے لیے بچہ جاتا تھا, اور پھر گھر میں جو ہے آپ صبح مدرس کا وقت 7 بجے کا ہے, گھر والے اس کو بجائے 7 کے 7:30 اور 8 بجے. اسکول کا وقت تو 7 بجے کا ہو نا تو 6:30 بجے سے اسکول کے دروازے پر پہنچا دیں. اب مکتب کا وقت 7 بجے کا ہو 8 بجے وہاں پہنچائیں گے, اور چھٹی دس کی ہے تو وہ 9 بجے آدمی بھیج دیں گے کہ اسکول جانے کا ہے نہیں, کرنے کا ہے نہیں. یہ ہمارے دلوں میں نگاہوں میں دین کی ہے. جب ہم خود ہی دین کی اس طرح بے قدری کریں گے اور اپنے اولاد کو دینی تعلیم سے اس طرح محروم رکھیں گے تو پھر دوسروں سے کیا شکوا. یہ قوم جو ہمارے در پہ آزار ہے اور ہمیں اپنے دین اور ایمان سے محروم کرنا چاہتی ہے, گویا ہم اپنی ان حرکتوں کے ذریعے سے ان کے لیے راستہ صاف کر رہے ہیں, ہموار کر رہے ہیں. یہ ہماری حماقت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے اندر دین باقی رہے تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ چوکنا رہنا پڑے گا, اپنے اولاد کی تعلیم کے سلسلے میں, تربیت کے سلسلے میں, ان کی نگرانی کے سلسلے میں. کہ بیچارے اہل علم جو ہیں علماء یہاں آپ کے شہر کے اندر اور مولوی عمران کو میں دیکھتا ہوں, یہ انہوں نے اسکول بھی بچیوں کا الگ اسی لیے رکھا کہ بھائی وہ جو ہے وہ اس اسکول میں حکومت کے اسکولوں میں, گورنمنٹ کے اسکولوں میں مرد اور یا بچے بچیاں, اور پھر یہ کہ مسلم غیر مسلم, اور اس کی وجہ سے جو غلط اثرات تھے. اور بھی علماء اس لائن سے کام کر رہے ہیں کہ اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے ایک درد دیا ہے ہر جگہ کہ وہ ان حالات کو دیکھ کر کے دینی, حالانکہ ان علماء کا کام تو دینی تعلیم کا انتظام کرنا تھا, لیکن چونکہ اللہ نے ان کے دل میں دین کا درد دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی مومن ایمان سے محروم نہ ہو, اور یہ آج کل عصری تعلیم کی محبت میں لوگ اپنے اولاد کو جو ان اداروں میں بھیجتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ بچے اب دین سے ایمان سے محروم ہونے لگے ہیں, اس فکر میں ان علماء نے اب یہ سلسلہ شروع کیا. ورنہ یہ ان کی لائن نہیں ہے, لیکن کیا کریں, مجبوراً وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا ایمان بچ جائے. تو بہرحال ضرورت ہے کہ آپ حضرات خود بھی اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں بہت مستعد رہیں, اور یہی ہمارا فریضہ ہے. یہ دور جو ہے بڑا خطرناک دور ہے, اس میں بڑوں کے لیے اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو گیا ہے. کیا جائے کہ اولاد کو اس لیے اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ کریں اور ان کی نگرانی بھی کریں. آج کل کیا ہو گیا, آپ کمانے میں, دکانداری میں, کاروبار میں باپ ایسا مشغول ہے کہ اولاد کیا کر رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں, وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے, اور جب بالکل پانی سر سے گزر جاتا ہے تب اس کو خیال آتا ہے, لیکن اس وقت اصلاح کی کوئی شکل باقی نہیں رہتی. اس لیے ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ کی جائے اور ہم اپنے نسلوں کے دین کی, دین کے ایمان کی حفاظت کے معاملے میں چوکنے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. یہ بچے جنہوں نے حفظ کی تکمیل کی, میں ان کے والدین, ان کے اولیاء اور اہل خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد کو یہ سعادت عطا فرمائی. اللہ یہ سعادت ہر مسلمان کو عطا فرمائے کہ ان کے اولاد اس طرح جو ہے حفظ کی دولت سے مالا مال ہوں. آیا دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله الحنان المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها اولها واخرها ظاهرها وباطنها اللهم انا نتوب اليك من المعاصي كلها لا نرجع اليها ابدا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا اللهم انك غفور كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لن تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما گنہگار ہیں خطا کار ہیں قصوروار ہیں اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے
تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے، اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے۔ اے اللہ، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، تجھے معافی بہت پسند ہے۔ بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، خوش ہو کر تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن، ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز اور اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما، ہمارے مخلصین و محبین کی مغفرت فرما، محسنین و متعلقین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جسم کا وہ کون سا عضو ہے اے اللہ جن سے ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو، اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہ نہ کیے ہوں۔ اے اللہ ہمارے حال پر ہم فرما دے، معاف کر دے، معاف کر دے، گناہوں سے پاک صاف کر دے، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو اپنی مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ اے اللہ، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ و منیبہ اور نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے۔ اے اللہ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی اللہ کو اپنے خزانۂ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو عقائد حقا، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ، جن بچوں نے ابھی حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے ان سب کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ، جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما, قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما, قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں, ان وعدوں کو ان بچوں, ان کے والدین, ان کے مربیوں, ان کے اساتذہ, ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما اللہ. اور جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اللہ, ان کے لیے حفظ کی تکمیل و آسان فرما اللہ. ان اداروں اور مدرسوں کو جہاں انہوں نے حفظ کیا اور تمام ادارے جو اس شہر کے اندر اللہ ہم مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جاری ہیں, سب کو اللہ ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما. ان کے علمی, اخلاقی, انتظامی, تعلیمی, تربیتی, اصلاحی معیار کو بلند فرما. ان کے قائم کرنے والوں, چلانے والوں, پڑھانے والوں, تعاون کرنے والوں, تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما اللہ. ہر تہم کے شرور و فتن سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما, ان کی ضروریات کی اپنے خزانے غیر سے حفاظت فرما اے اللہ. تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما اے اللہ. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات کے محفوظوں کو بری فرما اے اللہ, بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما اے اللہ, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما اللہ. جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما اللہ. جن کے نکاح ہو چکے ہیں لیکن ازدواجی زندگیوں میں تلخی ہے, کڑواہٹ ہے اللہ, ان کی ازدواجی زندگیوں کو خوشگواری سے بدل دے اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما اللہ. اس ملک میں اللہ بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت, رواداری, ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما اللہ. جو لوگ ان بسنے والی قوموں کے اندر عداوت, بغض اور نفرت کے بیچ بو کر اپنے مفادات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام کر دے, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اللہ. ہمارے اقابر تیرے نیک مندوں نے اس ملک کے اندر جو شاعر اسلامیہ کی حفاظت کی شکلیں قائم کی ہیں, مدارس عربیہ, مکاتب قرآنیہ, مراکز دینیہ, خانقاہیں, مساجد, دعوت و تبلیغ کے سلسلے اللہ, دینی جماعتیں اور جمعیتیں اللہ, سب کی پوری پوری حفاظت فرما. ہماری ناقدریوں اور غفلتوں کی وجہ سے ان نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما اللہ. ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی اللہ صورتیں, مضبوط صورتیں پیدا فرما اللہ. ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ. ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں, زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو, تو ہم سے راضی ہو, ہم تجھ سے راضی ہوں, تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق ویسے اللہ, کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو اللہ. ایسی حالت میں موت عطا فرما, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما, اس دن کی رسوائی سے بچا لے, اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرماؤ، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مرحمت فرما، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، وہ صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر، اے اللہ جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، اللہ ان تمام کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما، جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما، جو موجود ہیں اللہ ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے کارہائے خیر میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر، اے اللہ ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ جو صلاحیتیں، جو قوا، جو نعمتیں، جو اسباب و وسائل تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان سب کو تیرے دین، علم دین، ایمان اور اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ ان چیزوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں موجود تیرے بندوں، تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، اے اللہ تیرے بابرکت کلام کے حفظ کی تکمیل کی مجلس کی نسبت سے تیرے بندے قرب و جوار اور دور و دراز سے اس امید پر آئے ہیں جو مانگا جائے گا وہ ملے گا، اے اللہ تجھ سے جو امید قائم کی جاتی ہے تو امیدوں کو پورا کرتا ہے، اور تیرے حبیب نے ہم کو بتلایا ہے کہ تیرے سامنے جب ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں تو ان کو خالی لوٹاتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے، اے اللہ ہم تو اکثر سے بہت گنہ گار ہیں، اے اللہ ہماری زندگی گناہوں سے لت پت ہے، ہماری دعائیں اس قابل نہیں کہ قبول کی جائیں، لیکن اے اللہ تو اس کے قبول کرنے کے لیے آداب قبولیت کا محتاج نہیں ہے، جب ہم نہیں تھے، ہماری طلب نہیں تھی، اس وقت بھی تو نے بے حساب عطا فرمایا، اور اب جب کہ مانگ رہے ہیں اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ مانگنے سے، مانگے بغیر تو نے دیا ہے، مانگنے سے بھی اے اللہ تو بے انتہا عطا فرمایا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، آج تک کبھی کوئی کمی نہ آئی نہ آ سکتی ہے، اے اللہ سب کچھ عطا فرما دے، سب کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں اللہ ان کو بھی معاذ اپنے فضل سے پورا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.